الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم. من كريم دفع بعض ربنا صلى الله عليه وسلم. شان رسالت اور توحید کے حوالے سے یہ گفتگو ہے، اور مجھے اطلاع ملی کہ موضوع بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر غلطی سے شان محمدی چھپ گیا، تو یہ بھی بہرحال ایک حقیقت تھی جو خود بخود سامنے آئی کہ جب بھی شان رسالت کی بات کی جائے گی تو یقیناً شان محمدی سر فہرست رہے گی. تو یہ ایک ایسی غلطی تھی کہ جس کی خود اپنی جگہ ایک حکمت تھی، ایک مصلحت تھی. کل کی گفتگو کا چند جملوں میں خلاصہ پیش کر کے اور سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں، توحید، کل میں نے عرض کیا کہ توحید ہر مقام پر ہے. کوئی شے، کوئی چیز، کوئی مقولہ کائنات کا، کوئی حرکت، کوئی سکون، کوئی جنبندہ توحید سے باہر نہیں ہے. پروردگار کی حکمت سے، مصلحت سے، قدرت سے، طاقت سے خارج نہیں ہے. کل مختلف اشعار بھی پیش کیے گئے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے یقین دل میں ہوگا کہ شعرا گزرے ہیں ایسے کہ جنہوں نے خدمت کی، سید الشہداء کی، اور اپنے آپ کو فنا کر لیا، کسی اور صنف سخن میں تباہ آزمائی نہیں کی. آج کل جو ایک نام لیا جا رہا ہے، جو ایام گزر رہے ہیں، ولادت منائی جا رہی ہے سخنور ملی آباد جناب جوش ملی آبادی کی، تو اس کے حوالے سے میں نے کل کسی حد تک گفتگو کی. اور یقیناً شعرا یہ وہ شعرا ہیں کہ جن کے اشعار کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں آپ کو توحید کے وہ مضامین ملیں گے کہ جو آیات اور روایات سے اخذ کردہ ہیں. مثلاً اب میر علی دیکھ لیجیے کہ کس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو غزل، جو ایک صنف سخن ہے، اس میں فنا کر لیا. لیکن جب غزل کے مقام پہ آ کر انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا اور سید الشہداء کی خدمت کی، تو آسمان میں مدھر سید الشہداء پر ایسا ستارہ بن کے چمکے کہ جو آج تک باقی ہے. غزل کا جو پہلا شعر کہا میر انیس نے، وہ عجیب شعر کہا تھا: لکھ کر زمین کا نام ہمارا مٹا دیا، ان کا تھا کھیل خاک میں ہم کو ملا دیا. والد کے پاس آئے، والد نے کہا کہ دیکھو اچھا شعر ہے بہت، لیکن کام کو ایسا کرو کہ جس میں دنیا اور عقبہ دونوں سمجھ جائے. آؤ ذرا. تو پھر اس کے بعد آئے اور شعر آپ سب جانتے ہیں کہ عمر گزری ایسی دشتی سیاحی میں، دوسرا مصرع آپ سب جانتے ہیں. تو اس انداز سے پھر سید الشہداء کی خدمت پر جو اپنے آپ کو بذات خود معمول کیا، تو اس انداز سے معمول کیا کہ سوائے مرثیے کے کسی اور سمت سخن کی جانب نہ آئے. اور وہ جو شعر تھا وہ میر انیس کی قسمت بن گیا کہ دیکھیں، لکھ کر زمین کا نام ہمارا مٹا دیا. زمین پر لکھا گیا نام، لیکن غزل کی زمین پر لکھا اور مٹ گیا. جب غزل کی زمین سے مٹا سید الشہداء کے لیے، تو سید الشہداء کریم ہے، اولاد کرام ہے، احسان کسی کا نہیں رکھتے کہ انیس تم نے زمین پر لکھ کر اپنا نام مٹایا، ہماری خدمت کی، ہم تمہارا نام آسمان کی بلندیوں پر چمکوائیں گے. تو توحید اور شان رسالت کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی، اور یقیناً میں دوستوں سے کہوں گا اپنے نوجوان کہ اردو ادب کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، محکم کریں، قوی کریں، مضبوط کریں، ایسے کلام کو پڑھیں کہ جس کے ذریعے انہیں ان کی اردو بھی مضبوط ہو اور ان کی ادبیات بھی مضبوط ہو، اور دیکھیں کہ کس انداز سے توحید کے، شان رسالت کے جواہر بکھیرے ہیں شعرا نے اپنے کلام میں. تو توحید، کل تک جو گفتگو ہوئی کہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر توحید کی کا کرشمہ ہے، توحید جلوہ گر ہے، توحید اپنی جلوہ نمائی کر رہی ہے. اور ابھی اسی جوش کا جو شعر ہے، کیوں کر نہ کروں شکر خدائے دو جہاں کا، بخشا ہے میرے دل کو مزہ سوز نہاں کا، کیوں کر نہ کروں شکر. دیکھیے توحید پر گفتگو ہو رہی ہے، مجھے جوش سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگر ہے تو اس حد تک کہ سید الشہداء کی خدمت گزار ہے اور بہت بڑھ چڑھ کے خدمت کی ہے سید الشہداء کی. کیوں کر نہ کروں شکر خدائے دو جہاں کا، بخشا ہے میرے دل کو مزہ سوز نہاں کا، یکساں ہے مسرت کا محل ہو کے فغا کا، یکساں ہے مسرت کا محل ہو کے فغا کا، ہو نار جہنم بھی تو لطفائے جنا کا، خلعت یہ ملا ہے تیری سرکار سے مجھ کو، خدا سے مخاطب ہے، خلعت یہ ملا ہے تیری سرکار سے مجھ کو، ہوتی ہے خوشی صحت و آزار سے مجھ کو. یعنی اگر صحت بھی نصیب ہو رہی ہے تو بھی خوش ہے شاید، اگر بیماری ہے تب بھی خوش ہے، اگر آگ کے تھپیڑے لگ رہے ہیں تب بھی خوش ہے، اگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تب بھی خوش ہے، اگر بیماری ہے تب بھی خوش ہے، صحت مندی ہے تب بھی خوش ہے. اب آئیے ذرا حدیث کی طرف. جابر بن عبداللہ انصاری سرکار حضرت ختمی مرتبہ کے عظیم ترین صحابی ایک دفعہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانچویں امام کے پاس اکثر حاضر ہوتے تھے خدمت میں. پانچویں امام بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ صحابی ہیں، نانا کے جد کے صحابی ہیں اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں. ایک دفعہ آئے ملاقات کے لیے، سلام کے بعد گفتگو شروع ہوئی. پانچویں امام نے پوچھا کیفا اصبحت یا جابر، جابر حال کیا ہے تمہارا؟ بھائی دیکھیے کیا امام نہیں جانتے کہ جابر کا کیا حال ہے؟ یہ حال کوئی اور حال پوچھا جا رہا ہے، یہ بیماری اور صحت کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیفا اصبحت یا جابر، یہ وہی کیفا اصبحت ہے جو رسول نے اپنے صحابی حارثہ سے پوچھا تھا. ایک دفعہ رسول آئے فجر کی نماز کے بعد، اصحاب صفہ، یہ چھٹی ساتویں کے بچے بھی جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ کے نام سے کچھ اصحاب تھے کہ جن کے پاس رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانا نہ تھا، مسجد میں انہیں جگہ دے دی گئی تھی. حارثہ کو دیکھا، اصول کافی کے الفاظ ہیں، مولانا روم نے بھی اسے اپنی مسلکی میں نقل کیا ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی روایات میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے. فجر کی نماز کے بعد آئے حضرت خاتم النبی کی، حارثہ کو دیکھا، یحفق و یحبی، کچھ عجیب سی حالت ہے. کہا کہ کیسا اصبحت، کیا حال ہے تمہارا؟ تو یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے صحابی کا حال نہیں جانتے؟ یہ وہ حال نہیں پوچھا جا رہا، یہ حال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ توحید کے مراحل میں کس درجے پر ہو. کیفا اصبحت، تو جواب دیا صحابی بھی مزاج آشنا نبوت تھا. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اچھا ہے صحت سے ہوں، ناشتہ ملنے میں ابھی دیر ہے، کل رات کا کھانا ملا نہیں ملا، نیند اچھی آئی نہیں آئی، جسم پر نقاہت آ رہی ہے. رسول نے کہا کیا حال ہے؟ کہا کہ اصبحت موقناً، یا رسول اللہ میں نے صبح کی اس حال میں کہ مرحلہ یقین پر ہوں. دیکھیے اگر کوئی نابلد آدمی ہوتا، نادان آدمی ہوتا، اب پوچھا جائے کیا حال ہے، کہتا الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں حضور؟ لیکن صحابی مزاج آشنا ہے نبوت تھا. فرمایا جب رسول خدا نے کیفا اصبحت، جواب دیا اصبحت موقناً، اپنی بھوک کی، گرسنگی کی، تشنگی کی، پیاس کی، مصائب و آلام دنیا کا ذکر نہیں کیا، اپنے مرحلہ یقین کا ذکر کیا. اصبحت موقناً، فرمایا جناب ختمی مرتبہ میں، لکل شئین علامہ، فما علامت یقین، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، حارثہ یہ بتاؤ تمہارے یقین کی کیا علامت ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے یقین کی علامت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کان الجنہ و نعیمہا، جنت اور اس کی نعمتوں کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جہنم اور اس کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوں جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہو. دنیا میں ہے لیکن جنت اور جہنم کو دیکھ رہے. اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو بتا دوں کہ مدینے میں رہنے والے کون کون لوگوں میں جہنمی اور جنتی، جو لوگ جنہیں ابھی موت نہیں آئی ہے، یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں ہیں جو منافق اور کفار ہیں، اور جو آپ کے پکے اور سچے صحابی ہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں ہیں. یعنی اگر رسول کے راستے پر چلنے والا حارثہ، ایک صحابی جو اسلام لائے، رسول کے کردار کے ساتھ اپنے کردار کو ہم آہنگ کرے، اس کا مرتبہ یہ ہو جائے کہ وہ جنت اور جہنم میں موجود لوگوں کو دیکھ سکے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکے، جہنم کے شولوں اور چیخ و پکار کو دیکھ سکے، تو سوچیے کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ رہا ہوگا اس کے یقین کی کیا حالت ہوگی. اصبحت ممکنا جابر آئے کہ توحید پر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ شان رسالت بھی ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ شان رسالت توحید کے بغیر مکمل ہی نہیں اور توحید بغیر شان رسالت کے مکمل ہی نہیں. یہ میں نے دعویٰ کیا ہے دلیل نہیں دی ہے. آپ نے کہہ دیا ماما سبحان اللہ مان لیا بہت اچھی بات ہے, میں دلیل دینے سے چھٹ جاتا لیکن یقیناً دلیل دوں گا کیونکہ نمبر کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات بھی ہو وہ قرآن کے مطابق ہو, روایات نبوی اور احادیث نبویہ کے مطابق ہو. تو دیکھیے پانچ امام نے پوچھا کیفا اصبحت, کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ یبنا رسول اللہ اصبحت, تو میں نے صبح کی, حال یہ ہے میرا کہ میں نے بیماری کو فوقیت دی ہے صحت پر, غربت اور افلاس کو صحت دی ہے تمدن اور مالداری پر. دیکھیے ہر چیز میں سے اس کے ناقص اور ادنا درجے کو مان لیا جانے کا, بھوک اور پیاس کو میں نے ترجیح دی ہے کس وقت؟ شکم سیری پر. مجھے شکم سیری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, میں بھوکا رہنا چاہتا ہوں. مجھے سیرابی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, میں تشنا رہنا چاہتا ہوں. یہ فرما رہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. مجھے صحت پسند نہیں ہے, بیماری پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ توجہ میری رہتی ہے خدا کی طرف. جب انسان, یہ جابر کے الفاظ نہیں ہے میرے الفاظ ہیں, جب انسان مشکل میں آتا ہے, یعنی جابر کہنا کیا چاہ رہے ہیں, مولا آسانیوں کی نسبت مجھے مشکلات زیادہ پسند ہیں. ہے توجہ؟ کہا کہ جابر تم نے اس حال میں صبح کی, لیکن دیکھو ہماری حالت یہ ہے کہ چاہے بیماری ہو چاہے صحت مندی, چاہے مالداری ہو چاہے غربت, چاہے مشکلات ہو چاہے آسانیاں, ہمیں وہ پسند ہے جو ہمارے مالک کو پسند ہے. ہوتی ہے خوشی صحت و آزار سے مجھ کو, یکتا ہے مسرت کا محل ہو کے فغا کا. تو دیکھیے یہ اسی بات کو شاعر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یکتا ہے مسرت کا محل ہو کے فغا کا. تو توحید اس انداز سے ہے. اور اب ظاہر کی بات ہے کچھ اشعار کی حد تک گفتگو ہوگی, پھر میں اپنے موضوع پر آؤں گا. اور دیکھیے الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب دین سے برگشتہ تھے, دین کو قبول نہیں کرتے تھے, توحید تو نہیں مانتے تھے, زہریے تھے, ملحد تھے. حضور اشعار کو توجہ سے پڑھیے, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ توحید کی سطح خالص تھی. جس شاعر کے میں شعر پڑھنے والا ہوں ابھی, تو دیکھیے اشعار کو پڑھیے, نہ جانے کس جرم کی سزا دی گئی اس مظلوم شاعر کو. اب دیکھیے میں کل بھی عرض کر چکا ہوں, کردار سے, ذاتی کردار سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. جو مسلمان ہے اسے خود اپنا جواب دینا ہے خدا کو. بری بات بری ہے, اچھی بات اچھی ہے. حلال و محمد حلال اللہ یوم القیامہ, وہ حرام ہوں حرام اللہ یوم القیامہ. جو حضرت اپنی مرتبہ اپنی شریعت میں لے آئے, حرام کہہ دیا قیامت تک حرام, جسے حلال کہہ دیا قیامت تک حلال. لیکن ذاتی کردار پر اس حد تک ہمیں کہنے کا حق ہے کہ دیکھیے حلال حلال ہے, حرام حرام ہے, لیکن ہر انسان اپنے اعمال کا, اپنے کردار کا خود جواب دے. دیکھیے عجیب انداز سے بات کی, سنتا نہ کوئی زہر میں صدق و صفا کی بات, سید الشہدا کے بارے میں, سنتا نہ کوئی زہر میں صدق و صفا کی بات, جس مرد سر فروش نے رکھ لی خدا کی بات. یہ خدا کی کون سی بات رکھی سید الشہدا نے؟ دیکھیے خدا کی بات وہ رکھی سید الشہدا نے کہ جب آدم کو زمین پر بھیجا جا رہا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. پروردگار آدم کو زمین پر بھیج رہا ہے انسان کو جو خون بھی بہائے گا فساد بھی کرے گا, تو فرشتوں کا ایک ٹکراؤ ہے گویا مشیت ایزدی سے. پروردگار یہ انسان جائے گا خون بھی بہائے گا فساد بھی کرے گا, یہ انسان اس قابل نہیں کہ تو اسے اپنا نمائندہ بنا کر زمین پر بھیج. جوش فرما رہے کہ دیکھو سنتا نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات, جس مرد سرفروش نے رکھ لی خدا کی بات. اگر حسین جیسے بندے خدا کی بارگاہ میں نہ ہو تو خدا کی بات نہیں رکھی جائے گی. وہ ہستی کے جس نے خدا کی بات کی لاج رکھی وہ حسین ابن علی ہے. جس مرد سرفروش نے رکھ لی خدا کی بات. اور اب نیچے ذرا آئیے قیامت کے بارے میں انہی آیات کی تفصیل. کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں, کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں, کچھ سرخ علم سے ہیں کہ لہراتے ہیں. کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں, کچھ سرخ علم سے ہیں کہ لہراتے ہیں. فرق آدم سے تاج رکھنے سر حشر, فرق یعنی ماتا پیشانی سر, فرق آدم پہ تاج رکھنے سر حشر, ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے ہیں. تو دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ آدم کی خلافت کو بچایا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. تو تمام انبیاء کی وراثت حسین پر ہے. جب تمام انبیاء کی وراثت کا مالک حسین ہے تو دیکھیے انبیاء کی عزت کس نے رکھی، انبیاء کی لاج کس نے رکھی، توحید کی لاج کس نے رکھی. اسی لیے شاعر نے کہا کہ تاج رکھنے سر حج ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے ہیں. آدم کی حیثیت یہ ہے کہ اگر آدم کو خلعت ملے گی خلافت اللہ کی، اگر آدم کی خلافت اللہ کی لاج رکھے گا کوئی تو وہ رسول کی نسل سے رسول کے دامن میں پرورش پانے والا ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ توحید ہے، یہ شان رسالت ہے کہ تربیت ایسی کی کہ توحید بچا گیا. دیکھیے یہ توجہ کے ساتھ اگر اشعار کو پڑھا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ کون انسان توحید کے کس مرتبے پر ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس طرح کے خیالات کا اظہار کر رہا ہے. یہ سب باتیں میں نے اس لیے کہیں کہ یقیناً اشعار اس انداز سے کہ جس میں اہل بیت کی مظلومیت کا ذکر ہو، مغلوبیت کا ذکر نہ ہو، تعظیم ہو تذلیل نہ ہو، خیال رکھا جائے. مظلومیت کا ذکر کرنے میں شاعر اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ مغلوبیت پر آ جائے، تعظیم کو بتانے میں شاعر سے کہیں یہ غلطی نہ ہو جائے کہ وہ تعظیم کے بجائے نعوذ باللہ تذلیل پر اتر آئے. دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، ایسے ہی شعرا ہیں کہ جو ہمارے لیے سنگ میل ہیں، ایسے ہی شاعر ہیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں کہ شعر کہنا ہے تو اس انداز سے کیجیے. کہیے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، احادیث کے مطابق ہو، روایات کے مطابق سواد محمد علیہ وسلم. دیکھیے نبوت پر بس یہ آخری بات کہہ کے میں آیت کی طرف آتا ہوں، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین. نبوت کو بھی مان رہے ہیں، امامت کو بھی مان رہے ہیں، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین. جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین. بڑی بھاری بات کہہ گئے یہاں پہ. گواہ ہے حسین ابن علی اس وقت کا کہ جب عالم لم یزل میں خدا نے کسی مخلوق کو خلق ہی نہیں کیا. جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جو صاحب دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا کہ رسالت کے تسلسل کو امامت سے جوڑا ہے شاہد، رسالت کے تسلسل کو امامت سے جوڑا ہے. مزاج نبوت سے آشنا بھی ہے، وارث ضمیر رسالت بھی ہے. جو صاحبار سے ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین. تو دیکھیے اب مشیت کی بات نہیں کر رہا ہے شاہد، رسالت کی بات نہیں کر رہا ہے، نبوت کی بات نہیں کر رہا ہے، وراثت نبوت اور رسالت کی بات نہیں کر رہا ہے. پھر ایسے شاعر کو یہ کہنا کہ دہریہ تھا، ملحد تھا، اب یہ کیا کہا جائے کہ صاحب شعر جس کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ پڑھے گا تو یہ فیصلہ کرے گا. تو یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ ایسے مسلمان کو کہ جو توحید کو بھی سمجھتا ہو، جو رسالت کو بھی مانتا ہو، جو امامت کو بھی مانتا ہو، جو نبوت کو بھی مانتا ہو، جو مشیت پروردگار کو بھی مانتا ہو، اسے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ دہریہ تھا، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین. بھائی فخر مشیت کے معنی کیا ہے؟ یعنی مشیت ایسی ہے پروردگار کی کہ اس مشیت کو اجرا ہونا ہے سید الشہداء کے ہاتھ میں. پروردگار نے اپنی مشیت کو سید الشہداء کے ذریعے اجرا کروایا. تو یہ اس انداز سے میں نے جو عرض کیا کہ توحید کے حوالے سے، کہ دیکھیں ہر مقام پر توحید ہے، ہر جگہ پر توحید ہے. ایک دہریہ ہے، ملحد ہے، آیا چھٹے امام کی خدمت میں، کہا کہ بلند آواز سے سلوات بھیجیے. ابن ابی لوجا کہا کہ اے جعفر ابن محمد کہاں ہے بتاؤ، پروردگار کہاں ہے؟ اب میں اس حدیث کے بعد اس اہم مسئلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان میرے دوستوں کے ذہن میں ہے، نوجوان بچوں اور بچیوں کے ذہن میں ہے. آج کی جدید تعلیم کے بہت احسانات ہیں کہ قرآن کے حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں، ورنہ تو یہاں تو یہ سلسلہ ہے کہ آپ نے جہاں دو سوالات کیے رسالت کے بارے میں سمجھنے کے لیے، بیچارے میں اس کا توحید رسالت کا ٹھپا لگ جائے گا، توحید کو سمجھنے کے لیے کوئی بچہ آیا آپ کے پاس کہ مولانا توحید سمجھ میں نہیں آ رہی، اس پر یہ میرا اعتراض ہے یا یہ مبہم نقطہ ہے، تو اسے آپ کافر قرار دے دیں گے؟ صاحب جب تک اس انداز سے گفتگو ہوتی رہے گی کہ جہاں سوال کیا اور کفر کا ٹھپا لگ گیا، تو مجھے بتائیے کہ ہمارے بچے بچیاں توحید کب سیکھیں گے؟ سوال کے ذریعے چیز سیکھی جاتی ہے، استفسار اور استفہام کے ذریعے چیز سیکھی جاتی ہے. کہا یا جعفر ابن محمد تم بتاؤ کہ خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے؟ عجیب جواب دیا، عجیب جواب دیا. کیف تجب عنک من اراک قدرتہ فی نفسک، یہ جواب صرف اور صرف جعفر ابن محمد دے سکتے ہیں، چھٹے امام دے سکتے ہیں، پانچویں امام دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ توحید سے متصل ہے، یہ خانوادہ نبوت سے متصل ہے. اتنا بھاری، عظیم، محکم، منطقی اور عقلی جواب اس دور میں سوائے چھٹے امام کے کوئی نہیں دے سکتا. کئی سخت تجب ان کا من ارا کا قدرت ہوں فی نفس، اے رب اے شخص مجھے یہ بتا، اے ابن ابی لوجا تو دہریہ خدا کو نہیں مانتا، تو کہہ رہا مجھے بتا جعفر ابن محمد کے خدا کہاں ہے، تو میرا سوال یہ تجھ سے ہے کہ مجھے بتا وہ خدا تیری نظروں سے اوجھل ہوا کیسے کہ جس نے اپنی قدرت کے آثار تجھے تیرے وجود میں دکھائے ہیں. کیف تجب عنک من اراک قدرتہ فی نفسک، بھائی توحید کی بات ہو رہی ہے نا، شان رسالت کی، تو یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ شان رسالت سے بھی متعلق ہے، توحید سے بھی متعلق ہے. توحید سے متعلق اس لیے ہے کہ توحید کی گفتگو ہو رہی ہے، شان رسالت اس لیے نکل کے آ رہی ہے کہ رسول اپنے خون کی تاثیر بتلا رہے ہیں کہ دیکھو میرے خون کی تاثیر دیکھنی ہے نا تو میرے بیٹے جعفر ابن محمد میں جا کر دیکھو اور جا کر مقایسہ کرو توحید کا جعفر ابن محمد کی، فاطمہ کی نسل کی توحید کا مقابلہ کرو دنیا والوں کی توحید سے جو ابھی تک ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ اگر کوئی مقالہ لکھ دے تو ایک دفعہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول جائے. بھائی آپ سمجھیے جا کے اسٹیفن ہاکنگ نے کیا کہا، آپ جا کر دیکھیے کہ نہج البلاغہ کا بہت بڑا وکیل، بہت بڑا وکیل مدافع نہج البلاغہ کی توحید کا کوئی اور نہیں ہے، آئنسٹائن ہے. اب یہ اور بات ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ نہج البلاغہ کیا تھی، لیکن حقیقت حقیقت ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سورج نکلتا ہے تو ہندو کے لیے بھی نکلتا ہے، مسلمان کے لیے بھی نکلتا ہے، سکھ کے لیے بھی نکلتا ہے، عیسائی کے لیے بھی نکلتا ہے. علم سائنس جیسے جیسے ترقی کرے گی توحید کی حقیقت خود کے سامنے آئے گی. سخت جب ان کا من ارا کا قدرت ہوں کی نفس، مجھے یہ بتا ذرا کہ کیسے وہ ذات تجھ سے مخفی ہو گئی، تیری آنکھوں سے چھپ گئی کہ جس نے اپنی قدرت کے آثار تجھے تیری نفس میں تیری ذات میں دکھائے. مولا جی کیا بات کر دی، کہاں میری نفس میں؟ کہاں کہا کہ دیکھو وہ نشو کا بادل ان تکن، سب سے پہلی دلیل تو یہ کہ تو نہ تھا ہوا، اگر کوئی سبب نہ تھا تو تو کیسے ہوا. جہاں جہاں جتنا پیچھے جاتا جائے گا یہی پوچھا جائے گا کہ صاحب میں اپنے باپ کی نسل سے لا، باپ دادا کی، دادا پردادا کی، پردادا اپنے باپ کی، وہ اپنے باپ کی، وہ اپنے باپ کی، نسل در نسل یہ سوال باقی رہے گا، یہ سوال رکے گا نہیں. کہ دیکھو اپنی نسل کے جس حصے پر بھی انگلی رکھو گے، اشارہ کرو گے، سوال یہی آئے گا وہ نسل کا بادل ان تکن، تمہارے دادا پردادا نہ تھے پھر ہوئے. اگر کوئی چیز وجود سے عدم میں آ رہی ہے تو بتاؤ دلیل کیا ہے. غضب کا بعد فرحک، اور تو غصہ ہوتا ہے اس کے بعد خوشی ہوتی ہے. وہ فرح کا بعد غضب، اور تجھے خوشی ہوتی ہے پھر دوبارہ غضب ہوتا ہے. وہ صحت کا بعد سکھمک، وہ سکھمے کا بعد صحت، کبھی تو صحیح ہوتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے، پھر بیماری کے بعد دوبارہ صحت ہوتی ہے. تو یہ بتاؤ یہ سلسلہ چل کہاں سے رہا ہے. وہ ارادت کا بعد کراہت، اور کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کبھی کسی چیز کی طرف لپک کے بڑھتا ہے، کبھی اسی چیز سے ایک دفعہ گھن کھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، کبھی کسی چیز میں تجھے لذت ملتی ہے، کبھی کسی چیز سے تجھے برائی نصیب ہوتی ہے، ایک دفعہ اسی چیز کی طرف جانا اور پھر آ جانا. دیکھو یہ خدا اپنی ذات کے آثار تمہارے اندر دکھا رہا ہے کہ دیکھیے آج جو چیز پسند ہے پانچ سال بعد یا کچھ لمحوں بعد ثانیوں بعد اسی سے گھن آنے لگے گی. اور امیر مومن کی طرف آئیے، اب ذرا ابھی اشارہ کیا نا، اب آئیے دیکھیے عجیب انداز سے انسان کی خلقت کے بارے میں گفتگو کی. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مختلف عمر کے حصوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے مجھے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں کہ جو ایک باعث سوال بن جائے. اور بہرحال مختلف مثال کے لوگ یہاں پر موجود ہیں, خواتین مومنین میں بھی مومنات میں بھی. تو بہرحال ایسا سوال, اب وہ بچوں کی زبان میں بات کروں مجھے تو نہیں آتا تھا کمپیوٹر, لیکن یہ کہ جتنی گنجائش ہے ہارڈ ڈسک کی اس سے زیادہ اس سے کام نہیں لیا جا سکتا. اگر لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا خرابی پیدا ہو جائے گی, میرے بچے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو دیکھیے عمر کا ایک حصہ, میں نہیں چاہتا کہ عمر نیچے حصے میں بچے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ سوال پیدا ہو جائے کہ جو مناسب نہیں ہے. لیکن بہرحال کسی حد تک اور ذرا ثقیل اردو کا سہارا لیتے ہیں میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. سلوات بھائی محمد ابھی انہوں نے عجیب ایک خطبہ دیا نہج البلاغہ میں انسان کے بارے میں. دیکھیے آج میں پہلے بتا دوں کہ یہاں سے ہمیں جانا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں بہت سی گفتگو رہ گئی ہے, اس کو ہمیں کرنا ہے. اور اس سے پہلے میں یہ خطبہ بتا دوں تاکہ اس پہ گفتگو ہو اور اس کے بعد پھر ان آیات کو پیش کیا جائے. فرماتے ہیں امین امین کے ایوہ المخلوق السوی والمنشا المرعی فی ظلمات الاعشام ومضاعفات الاسطار بدلت من سلالة من طين وغبرت في قرار مكين إلى قدر معلوم وأجل مخصوم لا تحير دعاء ولا تسمع نداء ثم أخرجت من مقرك إلى دار لم تشهدها ولم تعرف سبل منافعها فمن عرفك لاجترار الغذائم تدي أمك وحداك دیکھیے مواضع طلبها منك. بڑی توجہ کیجیے گا ایک ایک لفظ پر, میں جو مشکل جگہیں خطبے کی وہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اے انسان, انسان سے مخاطب ہو رہے ہیں, اے انسان, اے مساوی خلقت رکھنے والے انسان, اے انسان کی جس کو بڑا متوازن اور متعادل خلق کیا گیا. والمنشأ المرعی, اور اے ایسی مخلوق اللہ کی جسے پیدا کیا گیا لیکن صرف پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس کا خیال رکھا گیا. کہاں خیال رکھا گیا؟ فی مضاعفات الاسطار, ارحام کے اندھیروں میں تیرا خیال رکھا گیا اور تیرے وجود پر پڑے ہوئے تہ در تہ دبیس پردوں میں تیرا خیال رکھا گیا. اب اس پر رک جائیے گا, اس سے تشریح کر کے پھر آگے بڑھوں. ارحام کے پردوں میں جب تھا, جب رحم مادر میں تھا, بطن مادر میں تھا, شکم مادر میں تھا, تو کچھ نہیں سمجھتا تھا. جب تیرا خیال رکھا گیا تہ در تہ دبیس پڑے ہوئے پردوں میں تیرا خیال رکھا گیا, یہ کن پردوں کی بات کر رہے ہیں میری مومی؟ انسان پر کون سے پردے پڑے ہوئے تھے؟ انسان کے وجود پر کون سے پردے پڑے ہوئے تھے؟ دیکھیے ایک مثال کے ذریعے میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. آم ہے, ایک پھل گرمیوں میں آتا ہے. اگر جو شخص جس نے آم کبھی نہ دیکھا ہو اسے آپ آم دکھائیں گے اگر اور یہ کہیں گے صاحب اس سے پہلے کیا تھا, تو شاید یقیناً وہ نہیں بتا پائے گا. آم سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ ایک کچے آم یعنی کیری کی تھی, اور کیری سے پہلے کیا تھا؟ بور تھے. اب یہ بور تو بھائی اردو ایسی ہو چکی ہے بچوں کی, انہیں بور بتانا پڑے گا لیکن بڑے بتا دیں گے. بور تھے, بور سے پہلے کیا تھا؟ درخت تھا. درخت سے پہلے کیا تھا؟ قلم تھی. قلم سے پہلے گٹھلی تھی. تو دیکھیے وجود پر پردے پڑے ہوئے. جس بچے نے آج, جس انسان نے پہلی دفعہ آم دیکھا ہے, سیب دیکھا ہے, کینو نارنگی دیکھی ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ اس سے پہلے والے مرحلے میں کیا تھا, اس کے بعد کیا ہوگا. اگر اگر کوڑے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے تاثر زدہ آموں کے چھلکے کو آپ دیکھیں, کراچی شہر ہے, یہاں تو بہار ایک اچھی ثقافت ہے بہت, اور ہم مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ کوڑے کرکٹ کی سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ پڑوسی کا دروازہ یا خالی پلاٹ. تو دیکھیے اگر اس پر تاثر زدہ آموں کے چھلکے نظر آئیں تو اس میں کیا دکھائی دے گا انسان کو؟ جس نے پہلی دفعہ دیکھا ہو وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ میٹھا رسیلا آم تھا, وجود پر پردے پڑے ہوئے. اچھا دیکھیے گندم کا دانا لگایا, کوپل نکلی, گندم کا پودا نکلا, اس میں سے سمبلا نکلا, گندم کی کوپلیں نکلی, گندم کی کھلیاں پھلیاں نکلی. اگر جو شخص وہ اس پودے کو دیکھ رہا ہے گندم کے, اس سمبلے کو دیکھ رہا ہے گندم کے, اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ گندم سے نکلا ہے, تو گویا ایک پردہ پڑا ہوا ہے وجود پر. ہر وجود کا مرحلہ اپنے سے پچھلے والے وجود پر ایک پردہ ڈالے ہوئے گویا کے. اے انسان دیکھ, تیرا خیال رکھا گیا, صلب پدر میں تھا, صلب پدر سے پہلے کہاں تھا؟ دیکھیے اگر غذا میں کوئی تبدیلی آ جائے, خون میں کوئی تبدیلی آ جائے, تو متولد پر, نومولود پر ایک اثر پڑ سکتا ہے. مولا فرما رہے کہ دیکھو تیرا خیال رکھا گیا ہر مرحلے پر, تیرے وجود پر مختلف دبیز پردے پڑے تھے, تو مختلف حالتوں میں تھا, تیری جو تیرا جو اسٹیٹس تھا, اسٹیٹ آف ایگزسٹنس تھی, حالت وجودی تھی مختلف تھی. دیکھو اے انسان تجھے اس انداز سے خلق کیا گیا ہے کہ جس مرحلے پر بھی تیرا وجود تھا اگر اس میں تھوڑا سا تہ و بالگی ایجاد ہو جاتی, زیر و بم خراب ہو جاتا, توازن خراب ہو جاتا, تو اگلے مرحلے پر تو ناقص ہو جاتا.
ايها المخلوق السوي والمنشا المرئي في ظلمات الارحام و مضاعفات الاسرار دبیز پردے پڑے ہوئے تھے تیرے وجود پر،
مولا فرما رہا ہے. اور اس کے بعد کہاں سے شروع کیا گیا؟ بدے تمن سلالت من طین، تجھے مٹی سے تیری خلقت کی ابتدا کی گئی. اور بدے پسی قرار مکین، تجھے ایک نہایت محفوظ مقام پر رکھا گیا رحم مادر میں. کس انداز سے؟ الى قدر معلوم معجل مقصوم، تجھے ایک مخصوص مدت کے لیے رکھا گیا وہاں پر. لا تحیر دعان ولا تسمع ندان، نہ تو کسی پکار کا جواب دے سکتا تھا، نہ جس طرح سے اب تو سنتا ہے اے انسان اس وقت سن بھی نہیں سکتا تھا. ثم اخرجت من مقرک، اس کے بعد تجھے تیرے اس گھر سے ایسے گھر کی طرف لایا گیا، لم تشہدھا، جسے تجھے دیکھا ہی نہ تھا. بڑی توجہ کیجیے گا، دیکھیے خالق پر دلیل دے رہے ہیں امیر المومنین، جسے تو نے دیکھا ہی نہ تھا. جب دنیا کو دیکھا ہی نہیں، اب نامعلوم ولادت ہوئی، دنیا میں آیا، دنیا کو دیکھا ہی نہیں، تو طور طریقے کیا بتاؤں گے؟ انسان تو ایسا ہے کہ دیکھیے یہاں سے اگر یورپ کے کسی شہر وہ انسان چلا جائے جو اپنے محلے سے باہر نہ نکلا ہو، جسے وہاں کی زبان نہ آتی ہو، طور طریقے نہ آتے ہو، ہر قدم پر مشکل پیش آئے گی، ہے نا؟ کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے اس جگہ کو. فرماتے ہیں انہوں نے کہ تجھے ایسے سنما اخرج من مقرک الى دار لم تشہدہ، تجھے ایک ایسے گھر کی طرف دے جایا گیا کہ جسے تو نے دیکھا ہی نہ تھا. اب یہ ذرا بتا کہ تجھے جب ایسے گھر کی طرف آئے انسان لایا گیا، دیکھیے امیر المومنین نے جس تیور کے ساتھ، جس لب و لہجے کے ساتھ خطبے کو بیان فرمایا عربی میں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی لب و لہجے کو، اسی تیور کو اردو میں بھی برقرار رکھا جائے. جو ٹینس استعمال کر رہا ہوں میں، شاید بہت سے لوگوں کو بے ادبانہ لگے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خطبے کے وہ تیور اور وہ لب و لہجہ برقرار رہے اردو میں، جو عربی میں ہے مولا کا. اس کے بعد لایا گیا، یہ بتا ذرا ہے انسان کہ تو آج تک اس دنیا میں نہ آیا تھا، اب آیا. تمن اور رفا کا مواضع طلب، جہاں پر تجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جن جن چیزوں کی تجھے ضرورت ہے، کس نے تجھے سکھایا کہ فلاں چیز چاہیے تو یہ کام کر، فلاں چیز چاہیے تو یہ کام کر، کس چیز کی بات کر رہے ہیں، کن ضروریات کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا تمن اور رفا کا، کس نے تجھے بتایا؟ تجھے شیر مادر پینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ تجھے شیر مادر پینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ وہ ہدا کا سبلا منافع وہ ارادت، تجھے کس نے بتایا کہ تیرے تیری منفیت اس میں ہے، تیرا نقصان اس میں ہے؟ پھر فرماتے ہیہا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، بہت دور ہے، بہت دور ہے، ناممکن ہے. انما یعجز، جو شخص ناچار ہے، عاجز ہے، ناتواں ہے، عن صفات ذی الحیت والادوات فہو عن صفات خالقہ اعجز ومن تناولہ بحدود المخلوقین ابعد. یہ شان رسالت بھی ہے، توحید بھی ہے. کہ دیکھیے مکتب رسالت میں پرورش پائی امیر المومنین نے، کس انداز سے توحید بیان کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہیہات ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، کلا وحاشا، کہ جو انسان اعضا و جوارے رکھنے والی مخلوق کی صفات کا احاطہ ہی نہ کر پائے. بھائی انسان، تیرے ہمیں تجھ میں آزا و جوارے تھے، تو یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ تجھے شیر مادر پینے کا طریقہ کس نے سکھایا، تجھے رونے کا طریقہ کس نے سکھایا، تو ابھی نومولود تھا، تجھے اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا، تجھے کس نے سکھایا کہ یہ شیر مادر ہے، اسے پینا ہے تجھے، تجھے کس نے سکھایا کہ یہ ماں کی آغوش ہے، بچہ جب ماں کی آغوش میں آتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے. اطبا کہتے ہیں آج کہ ماں کو چاہیے کہ بچے کو روتے وقت اپنی گود میں لے اور دبا کر کھینچے. کیوں؟ کیونکہ جب بچہ ماں کی گود میں آتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے. امامی گومی فرمانا کہ اے انسان تجھے کس نے سکھایا؟ اے انسان تو عاجز ہے، اس سے ناتواں ہے، لاچار ہے، تو نہیں سمجھ سکتا اپنے جیسے انسان کی خصوصیات کے جو اعضا و جوارے رکھتا ہے. اے انسان ذرا تصور کر، تفکر کر، تامل کر کہ جب تو اعضا و جوارے رکھنے والے انسان کی معرفت نہ رکھ پائے تو ان اعضا و جوارے رکھنے والے انسان کی خالق کی معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ تو دیکھیے ان من یعجز عن صفات ذی الحیت والادوات فہو عن صفات خالقہ اعجز، جو اعضا و جوارے کی معرفت نہ رکھ سکے تو وہ اپنے خالق کی معرفت کس طرح سے رکھ سکتا ہے، کس طرح سے دیکھ سکتا ہے؟ ومن تناولہ بحدود المخلوقین ابعد، اور وہ شخص کہ جو انسانوں کو دیکھ رہا ہے، وہ انسانوں کو دیکھ کر
انسانوں کی خصوصیات کو دیکھ کر خدا کی صفات کا کیسے اندازہ کر سکتا ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ انسان اس کی مخلوق ہے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کو نہیں سمجھا جا سکتا. دیکھیے یہ ہے پنجتن کی توحید کہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی درخت ہے، سمندر ہے. قرآن میں خدا ایک توحید یہ کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف دیکھو کیسے اسے خلق کیا گیا، والی الارض کیف سطحت، زمین کیسے بچھائی گئی. بھائی یہ توحید ایک اور درجے کی ہے، یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے. امیر مومن کہہ رہے دیکھو مخلوق کو دیکھ کے تم کیسے خدا کو سمجھو گے. فرمایا پانچویں امام نے عرف اللہ بالراہ باللہ والرسول بالرسالہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے سمجھو. اگر مخلوقات کی پرچھائیوں کے ذریعے سمجھا تو تم نہیں سمجھ سکتے. ایک توحید یہ ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی الارض کیف سطحت، کہ زمین کو کس طرح بچھایا گیا، پہاڑوں کو کس طرح سے نصب کیا گیا. ایک توحید یہ ہے، اور ایک توحید یہ ہے کہ دیکھو خدا کو خدا کے ذریعے سمجھو. بھیا کون سی توحید ہے؟ بتاؤ آپ کا ذہن وہاں تک آ گیا جہاں میں لانا چاہ رہا تھا. اب آئیے ذرا سرنامہ کلام کی آیت کی طرف. 79 آیت کا نشان سورہ انعام کی آیت جو میں نے کل بھی تلاوت کی آپ کے سامنے. عجیب انداز ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کل میں نے ایک بات کہی کہ جو ناقص رہ گئی اور شاید بہت سے لوگوں کے یقیناً سوال آئے ہیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی جہت کو خدا کی جانب رکھا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میری جہت، میری سمت، میری ڈائریکشن خدا کی جانب ہے، میں مسلسل خدا کی جانب متوجہ ہوں. توحید تو آ گئی نا یہیں پہ، تو وہ مانا ملا مشکین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ موحد ہو گیا، توحید پر آ گیا، تو یہ کافی نہیں ہے. توحید پر کارمند رہنے کے ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں کسی شرک میں تو مبتلا نہیں ہو رہا. تو دیکھیے قرآن کی عجیب آیت ہے سورہ انعام کی کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم سے متلبس اور آلودہ نہیں کیا. بھائی ایمان لانے کے بعد کسی ظلم سے آلودہ کرنا کیا ہے؟ اولئک لہم الحمد وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت پائیں گے، یہی لوگ صاحب ہدایت ہیں اور انہی کے لیے امن ہے، یہی لوگ محفوظ ہیں. ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. تو دیکھیے مسلسل اپنی توحید کو برقرار رکھنا ہے، شرک سے دور رکھنا ہے. اب حضرت ابراہیم کی توحید پر گفتگو ہو جائے تاکہ پھر ہم آہستہ آہستہ توحید پر گفتگو کو سمیٹنے کے بعد شان رسالت کی طرف آئیں. سورہ انعام کی جو میں نے آیت جس کا انتخاب کیا، اس سے پہلے کی بعض آیتوں میں اور اس کے بعد کی بعض آیتوں میں قصہ ہے حضرت ابراہیم کا، جو آپ لوگ متعدد دفعہ سن چکے ہوں گے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کی توحید کیا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی واقعی توحید یہی ہے. فرمایا فلم جن علیہ اللیل رأى کوكبا، یہ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں آپ لوگ، میں جانتا ہوں. ایک دفعہ اور سن لیجیے پھر نتیجہ آپ کو دیکھے پھر آگے بڑھیں گے، اتنے سالوں سنتے ہیں. ایک دفعہ اور صحیح، فلم جن علیہ اللیل رأى کوكبا فلما أفل قال له رب العالمين، جب رات کی تاریکی چھائی تو ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں ذرا بھی یہ میرا پروردگار ہے. بھائی عجیب قرآن ہے، عجیب سلسلہ گفتگو ہے. ایک جگہ خدا یہ فرما رہا ہے من یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفہ نفسہ، کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے سوائے اس کے کہ جو بڑی نادانی اور حماقت میں پھنس جائے، اپنے آپ کو گرفتار کرے. پروردگار یہ ابراہیم کا مرتبہ یہ ہے، اور توحید جو ابراہیم کی ہے وہ اس انداز سے کبھی ستارے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چاند کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ توحید تو وہ ہو گئی کہ جو کسی دینی مدارس میں پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے، دینیات کی کلاس میں جاتا ہے، مسجد کے مولانا کے پاس جاتا ہے، مولانا کہتے ہیں دیکھو بھائی سورج نکلا، چاند ڈوب گیا، تو یہ توحید تو وہ ہو گئی. اب قرآن کہہ رہا ہے یہ تو فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا فلما أفل قال لا أحب الآفلين، جب ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ بھائی یہ ڈوب گیا، لا أحب الآفلين، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. بھائی اس کا مطلب ہے جو ڈوب جائے وہ محبت کے لائق نہیں، جس کا وجود کبھی نظر آئے کبھی غائب ہو جائے وہ محبت کے لائق نہیں. بھائی ابراہیم معیار دے رہا ہے. اچھا اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل جب چاند بھی ڈوب گیا تو کیا کہا؟ لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین،
اگر میرا پروردگار میری ہدایت نہ کرے تو میں قوم ظالین گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاؤں گا.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو یہ کہا کہ بھائی یہ ہے میرا پروردگار، یہ سب سے بڑا ہے، ان سب سے بڑا ہے، هذا اکبر ان دونوں سے بڑا ہے، اچھا ان دونوں سے بڑا ہے. جب فلما فلک جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا یا قوم انی بری مما تشرکون، اور اے میری قوم والوں، اے میرے رشتے داروں، اے میرے قصبے قریے گاؤں دیہات شہر میں رہنے والوں، ابراہیم جس سماج میں جس معاشرے میں رہتے تو ان سے کہا کہ یا قوم انی بری مما تشرکون، میں اس سے دور ہوں، بیزار ہوں جس کے بارے میں تم شرک کرتے ہو. وہ چاند کو کبھی شریک بنا رہے ہو، کبھی ستارے کو شریک بنا رہے ہو، کبھی سورج کو شریک بنا رہے ہو. دیکھو ابراہیم ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتے، توحید کی علامت یہ ہے کہ جو ڈوب جائے اسے پسند نہ کرو، جو ڈوب جائے اسے پسند نہ کرو، جس کا وجود ہمیشہ برقرار رہے محبت اس سے رکھو. یا قوم انی بری مما تشرکون، اور اس کے بعد یہ آیت فرمائی ابراہیم نے تلاوت، جس کو قرآن نے نقل کیا، میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ سرنامہ کلام کی آیت ہے کہ دیکھو میں نے اپنا رخ کر لیا ہے پروردگار کی طرف، جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. بھائی اب یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہیم آئے، دیکھا، جب چاند کو دیکھا ڈوب گیا، یہ میرا پروردگار نہیں، جب سورج کو دیکھا ڈوب گیا، یہ میرا پروردگار نہیں، ستارہ کو دیکھا ڈوب گیا، یہ میرا پروردگار نہیں. تو پروردگار یہ ابراہیم، ابو الانبیاء، یہ عیسیٰ کے جج یہ ہیں، موسیٰ کے جج یہ ہیں، یعقوب اور یوسف کے جج یہ ہیں، یونس اور لوط اور یعقوب اور یوسف کے جج یہ ہیں، ابو الانبیاء رئیس الموحدین کی توحید کا جب حال یہ ہے کہ چاند ستارے سورج کو دیکھ کے وہ توحید سیکھے، تو ان بیچارے مسلمانوں کی توحید کا کیا حال ہوگا؟ ایک سوال آ سکتا ہے. یہ لوگوں نے اسی آیت کو دیکھ لیا اور کہنے لگے بھائی ابراہیم اس انداز سے دیکھ رہے تھے. دیکھیے اگر بعد والی آیت کو مسلمان پڑھ لیتے تو یہ نہ کہتے، عجیب انداز ہے پروردگار کا قرآن کا، کہ دیکھو وَقَذَلِكَ مُرِي ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے بڑی توجہ کیجیے گا آیت کے الفاظ پر، توجہ کیجیے گا، دیکھیے اسی طرح سے ہم دکھایا، ہم نے وَقَذَلِكَ مُرِي، ہم دکھا رہے ہیں مسلسل ابراہیم کو، اس وقت ہم دکھا رہے تھے. کیا دکھا رہے تھے؟ زمین اور آسمان کے ملکوت ہم دکھا رہے تھے. کیوں دکھا رہے تھے؟ بڑی توجہ کیجیے گا ترجمے پر، اور تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے. یہ اور کیا ہے یہاں پر؟ یہ اور کیا ہے؟ واو ہے یہاں پر ایک، یہ واو عجیب واو ہے جس نے مفسرین کو پریشان کر دیا. یہ واو کیا ہے؟ کسی نے کسی سے پوچھا بھائی یہ واو یہاں پر کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا بھائی اس سے دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ واو کو کاٹ دیجیے. کہا آپ کافر ہونا ہے کیا؟ خدا کی کتاب ہے، مصلحت کے ساتھ پڑھیے. ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف، ایک ایک فعل، ایک ایک اسم اور نام یہاں پہ مصلحت کے ساتھ آیا ہے. یہ واو کیوں آئی؟ بھائی اردو میں ترجمہ سمجھاؤں گا آپ کو، کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت آسمان اور زمین کے ملکوت دکھائے. کیوں دکھائے؟ بھائی کہہ رہے تھے خدا اس لیے دکھائے تاکہ ابراہیم یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے. یہ کیوں کہا ہم نے ابراہیم کو ملکوت زمین و آسمان دکھائے؟ اور تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے. گھر جا کے دیکھے گا واو ہے قرآن میں. بھائی مفسرین یہ کہتے ہیں اس لیے کہ پروردگار نے جب ملکوت دیکھیے، ملکوت کی بات کی ہے، ملک کی بات نہیں کی ہے. ایک ہے عالم ملک، ایک ہے عالم ملکوت. عالم ملکوت وہ غیبی دنیا ہے جس کے ذریعے کائنات کا انتظام چل رہا ہے، اور ایک عالم ملک ہے جو سورہ ملک کی پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی باری بابرکت و ذات، کہ جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ ملک میں جانے کا اس کا وقت نہیں ہے، جا کر تفصیل سے گھر میں پڑھیے گا کہ پروردگار نے جتنی بھی سورہ ملک میں گفتگو کی وہ اسی عالم خلقت کی ہے، ان چیزوں کی ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں. دیکھیے ابراہیم کے بارے میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو وہ چیزیں دکھائیں جو تم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. یہ کہا کہ وہ کزالے کا نوری ابراہیم ملکوں کا سماواتے والا، ہم نے ابراہیم کو چاند سورج کے ذریعے توحید نہیں سکھائی، ہم نے ابراہیم کو حقائق عالم کائنات کے ذریعے، ہم نے ابراہیم کو غیبی امور کے ذریعے یقین عطا کیا.
اور یہاں ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستارہ کو دیکھا. پھر ابراہیم نے کہا بھائی میں شرک نہیں کر سکتا، تم لوگ شرک کرتے رہو. تو آخر سلسلہ کیا ہے؟ خدا کی بات مانے یا ابراہیم کی بات مانے؟
دیکھیے آگے آئیے آیت کا سلسلہ بڑا وہ تل کا حجت ہونا, خدا کی قسم عجیب کتاب ہے خدا کی, وہ تل کا حجت ہونا آتینا ابراہیم اعلیٰ قوم ہی نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم, میرے پروردگار دیکھ یہ وہ حجتیں تھیں جو ہم نے ابراہیم کو سکھائی تھی جس کے ذریعے وہ اپنی قوم پر استدلال کر سکے. یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم کی توحید مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کی تھی, ہم نے ابراہیم کو عالم غیب بتایا ہے, یہ عالم شہود ہے. ابراہیم کی توحید متصل ہے عالم غیب سے, چاند سورج ستارے عالم ملک کا حصہ ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت دکھایا, جب ملکوت دکھا دیا تو ابراہیم کی توحید کا مرتبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم ملک کے ذریعے اپنی توحید کو سیکھے. وکیل کا حجت ہونا آتینا ابراہیم اعلیٰ قوم ہی نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم, میرے پر دیکھ رہے حبیب تیرا پروردگار بڑا حکیم ہے بڑا علیم ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ یہاں پر جب خدا نے کہا کہ یہ وہ حجتیں تھیں یہ وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو سکھائے تاکہ وہ اپنی قوم کو سمجھا سکے, یہ نہ سمجھنا کہ جو نبی جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کا بھی عقیدہ وہی ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ نُورِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے وجود دکھائے, اس کے ذریعے ہم نے ابراہیم کو یقین کے مرحلے پر یقین کے مرحلے پر پہنچایا. اور انشاءاللہ کل بھی باقی بہت ساری گفتگو باقی ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے کل بھی ہوگی. تو دیکھیے ابراہیم کی توحید عالم غیب سے چلی ہے, پروردگار نے براہ راست سکھایا ہے. کہیں یہ نہ سمجھ لے کوئی آیت پڑھنے والا کہ بھائی ابراہیم بچوں کی مانی, نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک, چاند سورج ستارے کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں. بھائی آج کل باٹنی زولوجی ایسٹرونومی یہ جغرافی کا تعلیم جو سمجھ رہا ہوتا ہے دیکھ کے, بھائی ہم نے کاسموس کو دیکھا, ہم نے گلیکسیز کہکشاؤں کو دیکھا, نظام شمسی کو دیکھا, تو بھائی یہ تو آج کا یونیورسٹی کا طالب علم بھی یہی کر رہا ہے. پھر ابراہیم کا فرق کر جائے گا, سمجھو انبیاء کی عزت کو. قرآن سے آئیے, نہج البلاغہ پہ آئیے, اصول کافی پہ آئیے, دیکھیے امیر المومنین نے کن رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے. ان کا حجت ہونا آتا ہی نہ ابراہیم اعلیٰ قوم ہی نرفع درجات من نشاء. بھائی دیکھیے ابراہیم نے بڑی عجیب بات کی, بتا دیا کہ دیکھو رب وہ ہوتا ہے. اب تھوڑی سی مزید خوش کر دوں گفتگو کو, بڑی خوش گفتگو کر رہا ہوں میں یہاں پر, مجھے پورا اندازہ ہے, لیکن اب گفتگو یہی ہوگی. یقیناً آپ حضرات سمجھ چکے ہیں کہ جس انداز سے گفتگو ہوتی ہے, اور کوئی یہاں پابندی نہیں کہ آپ یہیں پہ آئیے. اب یہ اور مزید خوشی کی طرف جا رہی ہے گفتگو. ابراہیم نے کیا کہا, حاضر ربی حاضر ربی حاضر ربی, یہ میرا پروردگار ہے یہ میرا پروردگار ہے یہ میرا پروردگار ہے, یہی کہا نا. اور جب ڈوب گئے کہا کہ لا احب الافنی, یعنی ڈوب جانے والی شے رب وہ ہوتا ہے. رب کا مطلب ہے پالنا پوسنا, عربی میں صاحب خانہ کو بھی رب البیت کہا جاتا ہے. رب البیت یعنی گھر کا پروردگار, گھر کا انتظام چلانے والا. حاضر ربی یعنی میرا میری میرا جو انتظام چلا رہا ہے وہ میرا رب ہے, جو مجھے پال پوس کے بڑا کر رہا ہے, ہر چیز مجھے عطا کر رہا ہے, جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ دے رہا ہے. جو خود ڈوب جائے رات کے اندھیرے میں, جو ڈوب جائے ابراہیم زندہ رہے, وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے عزیزان گرامی, ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ لا احب الافنین, میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو دیکھیے اب ذرا آئیے دوبارہ, الم تر الذی حاجہ ابراہیم فی ربیہ ناطا اللہ الملک, تم نے دیکھا میرے حبیب اس شخص کو کہ جو ابراہیم سے محاجہ کر رہا تھا, کٹھجتی کر رہا تھا, بقاطیت کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ اسے اللہ نے بادشاہت دے دی تھی. بھائی بادشاہت آ گئے تو تم انبیاء کے سامنے آ گئے, یہ بادشاہت آ گئے تو تم انبیاء کے سامنے آ گئے. انبیاء کی بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ ولایت کی بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ نبوت اور امامت کی بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ وہ ابھی بتائے گا قرآن. اناتا اللہ الملک, کہنے لگا ابراہیم سے, انا احیی و امیت, نمرود کا ذکر ہے, میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں. ابراہیم نے کہا تو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں بھائی, موت اور زندگی دور کی بات ہے. ابراہیم نے کہا کہ دیکھو میرا پروردگار, یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب, اگر تو کر سکتا ہے تو یہ کہ موت اور زندگی دور کی بات ہے. میرا پروردگار سورج کو ہر روز مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو بھی پروردگار ہے میرا تو مشرق مغرب سے نکال کے دکھا دے. تب وہ ہے کفر, تو جس نے کافر تھا جو دمروز ایک دفعہ مبہوت ہو کر رہ گیا. تو دیکھیے یہ توحید کا مرحلہ ہے کہ جب یہ کہا کہ مغرب سے نکال ناکام ہو گیا, اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب بڑی توجہ کیجیے گا, ابراہیم کہہ رہے چاند ڈوب گیا میں پسند نہیں کرتا, بھائی سورج ڈوب گیا میں پسند نہیں کرتا, اور چاند ڈوب گیا میں پسند نہیں کرتا, سورج ڈوب گیا میں پسند نہیں کرتا, ستارہ ڈوب گیا میں اس سے محبت نہیں کرتا. تو چاند سورج اگر ڈوب جائے میں محبت نہیں کرتا, لیکن اگر نسل ابراہیمی سے کوئی ایسا ہو کہ ڈوبے ہوئے میں سورج کو نکال دے. جب ایک چیز ڈوب گئی تو دیکھیے ولایت کیا ہے. توحید کا سلسلہ یہ ہے کہ بڑی توجہ کیجیے گا بھائی, رب کی بات ہوئی ہے, رب کی بات ہوئی ہے, اللہ کی بات نہیں ہوئی. یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ امین مومن اللہ ہے, نہیں رب بھی نہیں ہے نہ اللہ ہے. امین مومن خدا کے وہ مخلص مقرب بندے ہیں کہ جنہوں نے عبودیت کے ذریعے ان مقامات کو حاصل کیا. تو دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا, کائنات کے نمرود سے کہہ رہے حضرت ابراہیم, اچھا اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات کے انتظام اور انسرام کو میں چلا سکتا ہوں تو ذرا سورج کو نکال کے بتلا دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوٹے ہوئے جو گئے ہوئے سورج کو پلٹا دے, یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات پر اس کی حکومت چلتی ہے, نہ صرف یہ کہ ملک پر اس کی حکومت چلتی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا بھائی, سورج نظام ہے ملک کا, ہے نا, تبارک اللہ بیا دہی ملک. یہ چاند سورج یہ ظاہری دنیا کے امور ہیں, یہ چاند سورج یہ ظاہری دنیا کے امور ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا بھائی, علی ابن ابی طالب کے لیے سورج پلٹا, ایک دو دفعہ پلٹا. امام جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے اس پر رد شمس کے بارے میں. امام جلال الدین سیوطی مالکی مسلک کے ہیں, برادران اہل سنت کے بہت بڑے امام, فقی, مفسر, مورخ, ادیب, کتاب لکھی ہے اس پر رد شمس پر کہ دو دفعہ پلٹا سورج علی ابن ابی طالب کے لیے, ایک دفعہ رسول نے پلٹایا, ایک دفعہ خود علی ابن ابی طالب نے پلٹایا. بھائی علی ابن ابی طالب نے سورج پلٹایا, یہ علی کے لیے پلٹایا گیا, یہ بات ہے ملک کی, یہ بات ہے ملک کی, ملکوت کی بات نہیں ہے. بھائی تبارک اللہ علی بیا کے محمد عالم علی بھائی, یہ بات ہے ملک کی. ملک میں تصرف کا درجہ نیچے ہے, ملکوت میں تصرف کا درجہ اور اوپر ہے. یہ علی نے جو سورج کو پلٹایا یہ تصرف ملک میں تھا, ملکوت میں نہیں تھا. اب دیکھنا پڑے گا کہ مولا کائنات کا تصرف ملکوت پر بھی ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھنا پڑے گا نا. یہ دیکھیے, اب میں یہاں پر جناب فرید الدین اتار نشاپوری کے دو شعر پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اور عجیب بات تھی, اب وہ قصہ آپ کو بتایا, مولا کی جنگ بھی بتایا آپ کو, وہ تین روٹیاں جو گھر سے گئی تھیں وہ بھی پتہ ہے, قصہ بتایا آپ کو, مسکین یتیم اور اسیر کو روٹیاں. فرماتے فرید الدین اتار نشاپوری عجیب شعر کہا کہ اب فارسی میں شعر ہے یہ, تو جنگ کے بارے میں کہتے ہیں. دیکھیے سینان کا مطلب عربی میں جو آپ کو پتا ہے کہ نیزہ بھی ہوتا ہے, ہے نا, سینان. اور سے عربی فارسی میں تین کو کہتے ہیں اور نان روٹی کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں فرید الدین اتار نشاپوری, گزشتے زین جہان وصف سینانش, گزشتے زون جہان وصف سینانش. کہتے ہیں کہ علی کی اگر جنگ کی بات کر رہے ہو بہادری کی, تو علی کی بہادری کے تذکرے, علی نے جو نیزہ چلایا اس کے تذکرے تو اس دنیا سے بھی آپ کہیں آگے جا سکتے ہیں. اور علی کے گھر کی روٹیوں کی بات کرو تو علی کے گھر کی روٹیوں کا ذکر اس عالم سے بھی کہیں آگے چلا گیا ہے, یعنی عالم ملکوت کو چیرتا ہوا بارگاہ الہی میں موجود ہے. کیوں بارگاہ الہی میں موجود ہے؟ کیونکہ علی کے گھر سے جب روٹی ہوئی, روٹی دینے کا قصہ نہیں پڑنا, کئی دفعہ سن چکے. میں ایک اور افق آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں, ایک اور ورق آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, کیونکہ جب روٹیاں دیں علی کے گھر سے روٹیاں گئیں, آیتیں اتری, آیتیں کہاں سے اتری؟ عجیب دیکھیے بات ہے. علی اسلام را سل کا آیات کتاب, علی اسلام را حروف مقطعات, یہ کتاب ہے, یہ قرآن ہے, اس کی آیات کیسی ہیں؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, کہ قرآن کی آیات وہ ہیں کہ جن کی آیات کو بڑا مضبوط اور محکم اور مستحکم کرنے کے بعد ان کی تفصیل پروردگار کی بارگاہ سے آئی ہے، ملائکہ کی بارگاہ سے نہیں آئی۔ بھائی علی کے گھر سے جب روٹیاں گئیں، آیتیں اتری یا نہیں اتری؟ اور آیتیں اتری، قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں وہ عالم ملکوت سے نہیں آئی ہیں، وہ عالم ملکوت سے کہیں آگے سے آئی ہیں، وہ براہ راست بارگاہ الہی سے آئی ہیں، پروردگار کی حکمت سے آئی ہیں۔ یعنی علی کے گھر سے اگر روٹیاں جائیں تو فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے، وہ براہ راست عالم ملکوت کو چیرتی ہوئی علم الہی میں جا کر رکتی ہیں۔ تو علی بن ابی طالب کی حکومت ملک پر بھی ہے، ملکوت پر حکومت نہیں ہے علی کی۔ علی کا کام ملکوت میں ایک زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے اب آئیے ذرا موت اور حیات کی طرف۔ موت اور حیات کے تعلق ملکوت سے ہے۔ اگر ایک چیز جو مردہ ہو چکی ہے اس وقت تک زندہ نہیں ہوگی جب تک پروردگار کا عمل نہیں ہوگا۔ یہ سلونا تعمیر روح تو روح من امر ربی، میرے حبیب تو روح کے بارے میں پوچھ رہے یہ روح اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہا کہ اس روح کی حقیقت ہے کہ یہ امر پروردگار سے ہے، امر الہی سے ہے۔ اچھا پچھلے سال میں نے اس واقعے کو پڑھا، اس سال دوبارہ پڑھوں گا کیونکہ اس آیت سے مجھے مربوط کرنا ہے۔ کہ دیکھیے ساتویں امام آئے، بادشاہ نے بلایا، جادوگر کو بلایا، سات امام نہیں جانتے کہ کون ہے جادوگر۔ کہا کہ دیکھو جیسے ہی موسیٰ کاظم کا غلام نوکر روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھائے تم پڑھنا منتر، روٹیاں ہوا میں اڑ جائیں گی، ذرا سی تبدیل ہوگی۔ اچھا جب تین یا چار دفعہ روایت کے الفاظ ہے کہ غلام نے ہاتھ بڑھایا دسترخوان پر روٹی کے لیے، یہ زیر لب منتر پڑھ رہا تھا جادوگر، روٹیاں ہوا میں چلی جاتی تھی۔ دیکھیے ساتویں امام کو بےچارا جادوگر سمجھ رہا تھا، ساتویں امام کو نہیں علم کہ کون منتر پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے میں عالم ملکوت پر حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ تین دفعہ جب یہ کام ہوا وہ زیر لب منتر پڑھ رہا تھا، کتاب نکال کے منتر نہیں پڑھ رہا تھا، زور سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ دسترخوان پر تمام اجنبی افراد بیٹھے، پہلی دفعہ امام موسیٰ کاظم آئے دسترخوان پر بیٹھے، غلام ہاتھ بڑھا رہا ہے روٹیاں اڑ رہی ہیں، امام نہیں جانتے کہ کون ہے۔ ایک دفعہ امام نے دیوار پر قالین جو ٹنگا ہوا تھا آویزا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، بڑی توجہ کیجیے گا، جب اشارہ کیا تو یہ کہا کہ یا اسد اللہ خود ادو اللہ، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو ہڑپ کر جا۔ امام نے یہ نہیں کہا کس شخص کو، نہ امام کے امام جانتے تھے بتایا کس کو، امام نے کہا اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو ہڑپ کر جا۔ شیر زندہ ہوا، اسے ہڑپ کر گیا۔ دیکھیے ملکوت پر حکومت علی بن ابی طالب کے بچوں کی۔ وقت دیکھیے تین دفعہ کا انتظار کی کیا امام نے، پہلی دفعہ میں کر دیتے کام، دیکھیے تین دفعہ حجت پوری ہو جاتی ہے۔ پہلی دفعہ چھوڑ دیا بعد آ جاؤ، دوسری دفعہ چھوڑ دیا بعد آ جاؤ، تیسری دفعہ چھوڑ دیا، بھائی اب یا اسد اللہ خود ادو اللہ۔ ملکوت پر حکومت کا عالم یہ ہے ساتھ میں امام کی، کہ کہا کہ اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو نکل لے۔ وہ مردہ شیر مجسمہ نہیں تھا، تصویر تھا، وہ تصویر سے مجسمے میں بدلا، مجسمے سے زندہ شیر ہوا، زندہ شیر ہوا، اس کا شعور اور ڈر اس مرحلے پر آیا کہ اس نے تشخیص دے دی کہ کون اللہ کا دشمن ہے کون اللہ کا دوست ہے۔ بھائی ایک دفعہ بادشاہ وقت پریشان ہو گیا، ہاتھ پاؤں پہ گر گیا، کہا کہ مولا آپ کو میرے حق کا بادشاہ، جو آپ سے قرابت داری ہے میری، میں آپ کا کسرات بھائی ہوں، معاف کر دیجئے، اس شیر سے کہیے کہ جادوگر کو دوبارہ اگل دے۔ عجیب جواب دیا سات امام نے، لو کان آسا موسا کرو مبتلعت من حبال القوم واسیہم لرد ھذا الاسد من مبتلع ھذا الرجل۔ دیکھو اے ہارون، اگر عصا موسیٰ نے جادوگروں کی رسیوں کو اگلا ہوتا تو یہ شیر بھی اگل دیتا۔ یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ملکوت پر حکومت توحید کی جانب سے آتی ہے۔ جس طرح سے موسیٰ کے پاس حکومت تھی، ہمارے جب کے بارے میں سنا ہے نا تم نے، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، جو عیسیٰ کے معجزات ہیں ہمارے پاس، جو موسیٰ کے معجزات ہیں ہمارے پاس، جو نوح کے معجزات ہیں ہمارے پاس، کبھی ہمارے سامنے نہ آنا، ہمارے صبر کو ہماری مجبوری نہ سمجھنا، مشیت کی پابندی سمجھنا۔
دیکھیے انی وجہ تو وجہ للذی عجیب بس وجہ صاحب اب یہ بس دو تین جملے اور آیات ہیں جو تھی میرے ذہن میں وہ رہ گئی اب اس کے بعد میں مسائل کی منزل ہے اور دیکھیے کس حد تک ہوتی ہے بہرحال تقریباً 9:05-7 منٹ پہ میں بیٹھا تھا تو 7-8 منٹ میرے پاس اور ہیں ویسے تو قانونی طور پہ اور 4-5 منٹ بونس میں لے لوں گا آپ لوگوں سے تو کسی نہ کسی حد تک یہ منزل بھی آج ہی گزر جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور جناب سیدہ کی عز و اجازت سے انشاءاللہ تو دیکھیے عجیب انداز سے فرمایا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہ ہم نے ابراہیم کی توحید یہ سکھائی کہ ابراہیم کی جہت ڈائریکشن سمت مسلسل خدا کی جانب ہے اور اس کے بعد جب ابراہیم کو کہہ دیا تاقیم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذلک الدین القیم دیکھیے یہ دین وہ ہے جو قیم ہے مضبوط ہے پابر جا ہے اپنی جگہ پر کھڑا ہے مستحکم ہے مضبوط ہے اور اس کے بعد جب ابراہیم کی توحید کی بات کی ابراہیم کو محور بنایا اور یہ کہا ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے کلن ہدینا سب کی ہدایت کی ونوحن ہدینا من قبل اور ہم نے نوح کی بھی ہدایت کی تو دیکھیے محور ابراہیم کی ذات ہے من ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وہارون وكذلك نزل المحسنين اور اس کے بعد ابراہیم کی ذریت کی بات ہو رہی ہے سلیمان ابراہیم کی ذریت سے داؤد ابراہیم کی ذریت سے ایوب اور یوسف ابراہیم کی ذریت سے موسى اور ہارون ابراہیم کی ذریت سے اور پھر جب ان سب کا نام لے لیا فرمایا وكذلك نزل المحسنين اسی طرح ہم نے لوگوں کو جزا دیتے ہیں بھائی محور بھائی دیکھیے یہ سب انبیاء جو تھے ابراہیم کے بعد تھے نوح ابراہیم سے پہلے تھے لیکن محور ابراہیم کی ذات تو سمجھ میں آ گیا کہ بعد میں آنے والا بات یہ نہیں ہے کہ کون بعد میں آ رہا ہے کون پہلے آ رہا ہے بات یہ ہے کہ پروردگار کی کتاب قرآن کس کو محور قرار دے رہی ہے نوحن ہدینا من قبل دیکھو ہم نے اس سے پہلے نوح کی ہدایت کی بھائی نوح کا ذکر کیوں یہ تو ابراہیم کی ذریت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ابراہیم کی توحید میں کچھ ایسی خاص بات ہے ابراہیم کا مرتبہ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو محور بنایا تو من ذریت ہی داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذلک نزل المحسنین یوسف موسیٰ ہارون ان سب کی بات کی کہ دیکھو یہ ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں ہم اسی طرح نیک لوگوں کو جزا اور اجر اور ثواب دیتے ہیں ہم اسی طرح سے نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں ثواب دیتے ہیں وہ زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین زکریہ کے بیٹے یحییٰ عیسیٰ اور الیاس یہ سب صالحین میں سے و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کل فضلنا علی العالمین اور دیکھو یونس لوط الیسع یعنی جسع الاسلام یہاں پر ایک بحث ہے الیسع یا یسع اس کو چھوڑ دیجئے یونس اسماعیل یہ سب ابراہیم کی ذریت میں تھے فضلنا علی العالمین ہم نے انہیں عالمین پر فضیلت دی تو بھائی یہ پروردگار ابراہیم کی توحید اس مرحلے پر ہے کہ تو اگر ابراہیم کا ذکر کر دیتا سمجھا دیتا کہ بھائی یہ ابراہیم کی توحید ہے اسی پر کار بند رہو یہ ابراہیم کی نسل کا ذکر کیوں کیا سوال ہے بھائی ابراہیم کی نسل کا ذکر کیوں کیا فرمایا دیکھو اولائک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ یاد رکھو ہے انسانوں ہے کہ قرآن پڑھنے والوں ہے مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نام لے رہے ہیں کہ ان سب کو ہم نے کتاب حکم اور نبوت عطا کی اولائک الذین ھد اللہ انہیں ہم نے ہدایت دی فب ھداہم مقتدی دیکھو انہی کی ہدایت پر کاربن رہنا بھائی پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی اگر ہو اس کی توحید کو ہم قرآن میں ڈیفائن کر دیں تفصیل سے بیان کر دیں اس کے باوجود بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم تک آنا آیات پڑھ کر نہ آنا ابراہیم کے بعد ایک سلسلہ ہے اس سلسلے کو نظر میں رکھنا جہاں سلسلہ تمہارے ہاتھ سے چلا گیا گمراہ ہو جاؤ گے سلسلے کو ہاتھ میں تھام کے رکھنا یہ سلسلہ ہے سارا کہ دیکھو سلسلے سے کہیں گمراہ نہ ہو جانا اس لیے ہم نسل کی بات کر رہے ہیں اگر ابراہیم کی بات کرتے تھے بات کافی تھی لیکن کہا دیکھو اولائک الذین ھداہم اللہ فب ھداہم مقتدی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی جنہیں اللہ نے ہدایت دی انہی کی ہدایت کا دامن تھامنا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ عزیزان گرامی قرآن آپ کے گھر میں بھی میرے گھر میں بھی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن پڑھ کے صرف توحید پر آ جانا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اور نسل ابراہیمی کے سلسلے کو دیکھ کر توحید پر آنا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی میرے لیے قرآن کافی ہے تو یہ خدا کا وتیرہ نہیں ہے قرآن کہا جاتا ہے نا ہمارے لیے قرآن
قرآن کافی قرآن کافی. بھائی جس کے لیے خدا نے جس کا دعویٰ نہ کیا ہو, میں اور آپ, مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم وہ دعویٰ کریں؟ تو دیکھیے فب ہدا ہوں مقتدے, ان کی ہدایت کا دامن تھامنا, اور دیکھیے اسی ہدایت کا کے سلسلے کو سید الشہداء آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور جو متصل ہو جائے, جس مقام پر بھی ہو, جس مرتبے پر بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, جس وقت بھی ہو, اگر کچھ سانسیں باقی رہ گئی ہیں اس کی, تب بھی وہ متصل ہو جائے سید الشہداء سے, علیہ السلام بن جاتا ہے. متصل ہونے کی دیر ہے بس سید الشہداء سے. بے چینیوں کو راہ دکھائی ہے چین نے, کھولی ہے مش پھر کے لیے خود حسین نے. لب کی تری جو لب سے دلو تک پہنچ گئی, ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی. احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی, اور جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی. ہر نے حسین کے ہاتھ سے پانی پیا. یہ حسین کے ہاتھ سے پانی پینا بہت سے لوگوں نے شاید پانی پیا ہو, لیکن شاید کہہ رہا ہے احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو. حسین کا پیغام سمجھنے کے لیے احسان شناس ہونا چاہیے, احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی. حور کی نگاہوں نے حسین کی زیارت بھی کی, حسین کے ہاتھ سے پانی بھی پیا. روح کا مرتبہ یہ تھا احسان شناس تھا, احسان فراموش نہ تھا. جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی, جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی, پہلی تھی حور کے دل پہ یہ دستک حسین. زو حسن یا زو حسن پر آئے, اصحاب نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا. بس اجزان گرامی وقت میرے پاس دو منٹ جو مجھے قانونی وقت ملا ہے وہ دو تین منٹ رہ گیا, ایسی دو تین منٹ میں مسائل کی منزل مجھے تمام کرنی ہے. زو حسن پر آئے, اصحاب نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا. کہا کہ کیوں نہ تکبیر کی؟ کہا کہ مولا نفلستان. کہا کہ یہاں تو کوئی نفلستان نہیں ہے. جب قریب آیا تو دیکھا ہر اپنے ہزار سواروں کے ساتھ نیزے نظر آ رہے ہیں. دفعہ دیکھا لشکر آ رہا ہے. جب لشکر پاس آیا حسین نے ایک عجیب حکم دیا. فرس رہوار زبانیں نکلی ہوئی پیاس کی وجہ سے, سپاہیوں کے ہر کے چہرے گرمی کی تمازت کی وجہ سے چھلتے ہوئے. عجیب, عباس علی اکبر کہاں ہو, برتنوں میں پانی بھرو, ہر کے لشکر کو پلاؤ. مولا جنگ کے لیے آئے ہیں؟ نہیں, یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, کریم من اولاد الکرام. تواریخ میں ملتا ہے عجیب جملہ ہے کہ جو پانی بچ گیا وہ جانوروں کے جسموں پر ان کے سموں پر ڈالا گیا کہ جانوروں کے سم گرمی کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں. اور سید الشہداء نے حکم دیا کہ دیکھو جب تک جانور تین دفعہ پانی پی کر منہ نہ ہٹا لے برتن نہ ہٹانا. علی ابن طعان محاربی کہتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا تھا, ان کے لشکر کا ساتھی تھا, پیچھے رہ گیا. جب میں آیا تو سب پانی پی کر کونے میں کھڑے تھے. ایک اونٹ تھا, اس پر مشکیزہ لگا ہوا تھا. میں آیا کانپتے ہوئے ہاتھ سے, رمق باقی نہیں تھی, تشنگی کا عالم تھا, جانکنی کا عالم. میں دوڑتا ہوا گیا اور میں نے ایک دفعہ مشق کھولی تو پانی بھل بھل بہنے لگا. میں نے دیکھا حسین نزدیک آئے اور مجھ سے کہا کہ آنے پر راویہ یا آسی, میرے بھائی آرام سے پانی پی. میں میرے ہاتھ کانپ رہے تھے, میں پانی نہیں پی سک رہا تھا. ایک دفعہ فاطمہ کا بیٹا آگے آیا, مشکیزے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا. میں کہوں گا مولا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر پانی بند کریں گے, آپ جانتے ہیں پر پانی بند کریں گے. حسین نے مجھے پانی پلایا. اذان کا وقت ہوا, کہا کہ ہر تسلی ماں اصحاب کم تسلی مانا بل نسلی ماں. ہر اکیلے نماز پڑھو گے ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ کہا مولا آپ کے پیچھے پڑھوں گا. نماز پڑھی ہر نے, حسین سوار ہوئے, لشکر سوار ہوا گھوڑے پر, کوفے کی راہ لی. ہر نے ایک عجیب غضب کا کام کر ڈالا. حسین نے علی کے رہوار کی باغوں پر ہاتھ ڈالا, کہا کہ آپ کو جانے نہیں دوں گا, بس یہ دیکھنا تھا کہ ایک دفعہ جلال آیا اور کہا کہ سکلت کے یا ہر, اے ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے, اے ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے. ہر نے ایک عجیب جملہ کہا کہ اے حسین لو کان غیرک من العرب ذکر امی بالثقل لذکرت امه بالثقل ولكن امك فاطمه. اے حسین دیر میں اگر عرب میں کسی نے میری ماں کا اس انداز سے نام لیا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا اس انداز سے نام لیتا، لیکن کیا کروں، تیری ماں دختر رسول خدا ہے، میں سوائے صلات و سلام کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا بس پھرت جی جملہ بچا کر لے گیا۔ ایک دفعہ میدان عاشورہ میں حسین آئے میدان کربلا میں، صبح عاشورہ آئی، پھر کو اضطراب کے عالم میں دیکھا ساتھیوں نے، پھر مسترد کیوں ہو؟ کہا کہ بھائی مسترد اس لیے ہوں کہ اطلاع ملی ہے کہ اگر حسین نے بیعت نہ کی تو اسے قتل کر ڈالو گے۔ کہا کہ ہاں قتل کر ڈالیں گے۔ ایک دفعہ ہر پر اضطراب کا عالم طاری ہوا، گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے لشکر سے جدا ہوئے، پیر لگا کر لائے اپنے آپ کو، غلام کو ساتھ لائے، بیٹے کو ساتھ لائے، کہا کہ کون آ رہا ہے؟ کہا مولا ہر ہے۔ اب جو دیکھا ہر کس انداز سے آ رہا ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ہاتھ بندے ہوئے، تلوار الٹی ہے برق سے۔ ایک دفعہ آئے اور اپنے آپ کو شاید زمین پر گرا دیا ہو اور ایک عجیب جملہ کہا، یبن رسول اللہ انا الذی عربت بنات رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے بیٹے، میں نے نبی کی بیٹیوں کو دہلایا، میں نے زینب کے دل کو دہلایا، حلیلا توبۃ من سبیل، کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ دیکھیے بڑی توجہ، پھر نے بس ایک یہ جملہ سنتے جائیے، پھر نے جملے کو اس انداز سے شروع کیا کہ حسین نے ہر کو معاف کر دیا۔ کہا کہ میں نے زینب کے دل کو دہلایا، زینب کے صدقے میں مجھے معافی مل جائے گی، پھر تم نے زینب کا نام لیا نا، جاؤ تمہیں معاف کر دیا۔ کہا کہ مولا اب میں جانا چاہتا ہوں، میں جانے کاردار میں قربانی دینا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ ہر جاؤ۔ پھر گئے، جنگ کی زخموں پر زخم لگے، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ پھر کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں لایا گیا، جس میں متحر کو رکھا گیا، عجیب کام کیا سید الشہداء نے، فاطمہ زہرا کا رومال ہر کی پیشانی پر باندھا۔ کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ ہر کے ساتھ یہ کام کیوں کیا؟ مولا نے سید الشہداء نے جواب دیا کہ دیکھو، ہر مہمان بن کے آیا تھا، حسین کے پاس نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، حسین فاطمہ کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، فاطمہ کا فرزند ہے، مہمان کی توازن کچھ نہ کر سکا، فاطمہ کا رومال باندھا۔ بس میں کہوں گا بس آپ کی ذہنت تمام، ہر تم نے کہا تھا نا کہ تم نے زینب کے دل کو دہلایا، زینب کے خوف کا خیال تھا، زینب کی پریشانی کا خیال تھا، زینب کے ڈر کا خیال تھا، تم نے قربانی دے دی۔ بس ایک جملہ کہوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہ ہر یہ وہی زینب ہے کہ جس کے دل کے دہلانے کا خیال تھا، ذرا آؤ شام غریبہ کے اندھیرے میں، وہ زینب اکیلی تلایا پھر رہی ہے، کوئی نہیں جو مدد کے لیے آئے۔ انصار
محمد 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 وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين، واغفر ما همنا وارزقنا العافيه ووسع رزقنا وقبل اعمالنا مع الصحه والسلامه في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد واله واصحابه.